اب اگلے حصے پہ جائیں گے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ اب اگلے حصے میں جو ٹاپک ہے آیت نمبر 9 سے 19 کا, یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کن اسباب کے ذریعے سے مسلمانوں کی مدد کی. شروع سے ہم پڑھتے آ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کی, اور یہ جنگ جو تھی یہ بالکل ایک ہنگامی جنگ تھی. اسباب کس طرح سے اللہ تعالیٰ بناتا ہے, اور یہ چیزیں پڑھتے ہوئے ہم سب بھی اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ تو ہمیں اپنے اندر وہ خوبیاں لانے والا بنا دے کہ جو تیری مدد کو لائیں, اور پھر اصل مدد تو اللہ کی طرف سے آتی ہے. کچھ جھلکیاں ہیں میدان بدر کی. آیت نمبر 9, اس تستغیثون ربکم, اور یاد کرو جب کہ تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے. کون کس سے کر رہا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے فریاد کر رہے تھے. پھر کیا ہوا؟ فاستجاب لکم, پھر اس نے تمہاری دعا قبول کی. یہ جو لفظ ہے تستغیثون, وہی لفظ ہے جس کو اردو میں ہم غوث کے نام سے جانتے ہیں. غین واسا اس کا روٹ ہوتا ہے. غیث کہتے ہیں وہ بارش جو بہت دعاؤں کے بعد ہو. تو بارش طلب کرنے کے لیے آہوزاری کرنے کو بھی تستغیث کہتے ہیں. پھر بعد میں یہ ہر چیز کو طلب کرنے کے لیے ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان بدر میں کہاں تھے؟ یہ ایک سوال ہے جو اس آیت کے اندر آ رہا ہے. آپ نے صحابہ کی صفیں مقرر کی. بہت ہی خوبصورت واقعات بھی اس موقع پہ آئے کہ میدان بدر کے چننے کے لیے جو باتیں تھیں, یہ سب میں آپ کو انشاءاللہ 10ویں پارے کے شروع میں دوبارہ یہ موضوع آئے گا, کیونکہ وہاں قرآن کی آیتیں بھی ہمیں بتا رہی ہیں تو وہاں ڈسکس کروں گی. لیکن اس آیت کی روشنی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تھے؟ عریش پر, اونچا مقام تھا جہاں پہ آپ ایسی جگہ پہ کھڑے ہوں گے کہ دوسروں کو آپ دیکھ سکتے تھے اور دعا بھی کر رہے تھے. تو آپ بہت تھوڑے سارے لوگ آپ کے ساتھ تھی, اور وہ بھی کمزور بیچارے, کوئی تجربہ نہیں, ٹریننگ نہیں, اور اتنی بڑی جنگ ہو رہی ہے, سوچ بھی نہیں سکتے تھے. تو ساری رات آپ نے دعاؤں میں آہوزاری میں گزاری. ابن عمر کہتے ہیں, یہ روایت موجود ہے کتابوں میں, کہ جب اللہ کے نبی نے مشرکین پر نظر ڈالی تو وہ 1000 تھے اور مسلمان 319 تھے. آپ نے قبلہ رخ ہو کر دونوں ہاتھ پھیلا دیے, پھر اپنے رب سے فریاد کرنے لگے. آپ نے اس طرح دعا کی, اے اللہ تو نے جو وعدہ کیا ہے اسے پورا کر. اے اللہ, اگر مسلمانوں کی اس جماعت کو تو ہلاک کر دے گا تو پھر زمین پر تیری کوئی عبادت نہ کرے گا. کیونکہ آپ کو پتا تھا میں آخری نبی ہوں, اور آپ گیس کیجئے کہ اس وقت صرف اتنے مسلمان تھے دنیا میں. 313 آئے ہیں, کوئی 200-300 اور ہوں گے مدینہ میں, یا کچھ مکہ میں پھنسے ہوئے تھے. تو کہا کہ اگر آج یہ مارے گئے پھر دنیا میں تیرا نام نہیں کوئی لے گا. ہم سب بھی آج کے دور میں یہ دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ, جو لوگ دین کی خدمت کر رہے ہیں, جو حق کی بات کر رہے ہیں, جو قرآن و سنت کو پھیلاتے ہیں, تو ان کی حفاظت کر. ایسا نہ ہو کہ یہ دنیا سے چلے گئے تو دنیا میں خرابیاں پھیلیں. اور اس طرح ہم سب کو اپنے ساتھیوں کے لیے بھی دعائیں کرنی چاہیے کہ جو قرآن کا علم لے رہے ہیں, دین کا علم لیتے ہیں, کہ اللہ تعالیٰ تو ان کے ساتھ سارے معاملے خیر کے رکھ, تاکہ وہ اس کام کو سکون سے کریں. اور آپ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تڑپ کو محسوس نہیں کر سکتے کہ جنہوں نے 13 سال لگا کر ایک کھیتی تیار کی تھی, اور آج دشمن اس کھیتی کے سر قلم کرنے کے لیے موجود ہیں. تو اللہ کے نبی کی آہوزاریاں تھی. اتنی رقت سے آپ رو رہے تھے کہ آپ کے کندھوں پہ جو چادر تھی وہ گر گئی. ابو بکر نے آپ کی چادر کو اٹھا کر آپ کو تسلی دی, آپ کے سب پیچھے سے چمٹ گئے. کہا, اے اللہ کے نبی, آپ نے اپنے رب سے آہوزاری کرنے میں حد کر دی, بے شک اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ پورا کرے گا. اور اس پر پھر رعایت نازل ہوئی تھی کہ جب اللہ تعالیٰ کو تم پکار رہے تھے اور اللہ تعالیٰ نے تمہاری دعاؤں کو سن لیا, کیا کہا؟ فاستجاب لکم, پس اس نے تمہاری دعا قبول کی. اور کیا کہا؟ انی ممدکم بالف من الملائکۃ مردفین, میں تمہاری مدد کروں گا 1000 فرشتوں کے ساتھ جو پے در پہ آئیں گے لگاتار. مردفین, رو دالفا ردیفہ. مردف کہتے ہیں تابع ہونے کو, تابع ہونا کسی کو فالو کرنا. ردیف کہتے ہیں ہر وہ چیز جو دوسرے کے تابع ہو, پیچھے والا. شیروں کی زبان میں آپ نے ایک نام سنا ہوگا, کافیہ ردیف. کافیہ کہتے ہیں پہلے مصرے کو, تو ردیف کہتے ہیں بعد والے کو. یہ وہی لفظ ہے. یعنی ایسے وقت میں فرشتے آئے, یہاں مراد مردفین سے لگاتار آئے, کنٹینیوسلی آئے, ایک کے بعد دوسرے. کتنے آئے؟ کہیں آتا ہے 1000, کہیں 3000, کہیں 5000. پیچھے بھی ہم اس پہ بات کر چکے تھے. جیسے بھی ہے, بعض کہتے ہیں 1000 کے گروپ میں 5 دفعہ آئے, کچھ بھی تھے, لیکن اصل بات ہے کہ یہ اللہ کی مدد تھی. ممد کم کا روٹ جو ہے یہ میم دال دال ہے، اسی سے لفظ مدد بھی ہے، میں آپ کی مدد کرتی ہوں یا کرنا چاہتی ہوں. اور یہ مدد کہاں سے ہوئی تھی؟ فرشتوں کے طور پہ ہوئی تھی. یہ فرشتے کس صورت میں آئے تھے اس کے بارے میں ہمیں بہت ہی خوبصورت واقعات ملتے ہیں کتابوں میں. روایت میں آتا ہے حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ ایک مسلمان ایک کافر کے پیچھے دوڑ رہا تھا کہ اسے گھوڑے کی آواز آئی اور سوار کی بھی آواز آئی. جو سوار کہہ رہا تھا حیزوم آگے بڑھو، اتنے میں مسلمان نے دیکھا کہ وہ کافر اس کے سامنے چت پڑا ہوا ہے، اس کی ناک پر نشان تھا اور اس کا سر پھٹ گیا، گویا کہ اسے کسی نے کوڑے سے مارا ہے. پھر اس کا سارا جسم سبز ہو گیا. وہ انصاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور سارا ماجرا بیان کیا. آپ نے فرمایا یہ فرشتے تیسرے آسمان سے مدد کے لیے آئے تھے. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. اسی طرح ابن عباس کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا یہ جبریل امین ہیں جو اپنے گھوڑے کا سر تھامے ہوئے اور ان پر لڑائی کے ہتھیار ہیں. یہ بخاری کی روایت ہے. یہ جو حیزوم ہے نا، یہ جبرائیل کے گھوڑے کا نام ہے، یعنی اپنے گھوڑوں کے سمیت فرشتے آئے تھے. اور اسی روایتوں میں آتا ہے کہ مسلمانوں نے 70 کافروں کو قتل کیا اور 70 کو قید کیا. تو یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ فرشتوں کا نزول تو صرف تمہارے دل کی تسلی تھی، اصل مدد اللہ کی تھی. کہیں تم فرشتوں پہ نہ یقین کرنے لگو. کیسے؟ آیت 10، وما جعلہ اللہ الا بشرا، اور اللہ نے اس کو نہیں بنایا مگر تمہارے لیے بشارت، ولتطمئن بہ قلوبکم، اور تاکہ تمہارے دل اس سے مطمئن ہو جائیں. یعنی فرشتوں کا نازل کرنا، یہ جو جعلہ میں ہو ہے نا، اس کو کس کو؟ فرشتوں کے نازل کرنے کو. یہاں دیکھیے کتنا خوبصورت عقیدے کا مسئلہ ہے کہ فرشتوں نے بھی نہیں کچھ کیا. اللہ چاہتا تو فرشتوں کے نزول کے بغیر بھی مدد کر دیتا، لیکن یہ فرشتے تمہارے دل کی تسلی کے لیے اتارے. یہ بالکل ایسی ہے جیسے ہم کوئی کام خود نہیں کر پاتے، کوئی ساتھ ہمارے آ جاتا ہے تو ہمیں تسلی ہوتی نا، میرے ساتھ دوسرا. لیکن آپ دیکھیں کہ کام تبھی ہوتا ہے جب اللہ چاہتا ہے. بعض بات دوسرے کہنے سے کام اور رک جاتا ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے مدد ہے. وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور مدد تو اللہ ہی کی طرف سے ہے. اِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، وہ غالب اور حکمت والا ہے، وہ تو کن فیکون کا مالک ہے. فرشتوں کو بھیجے بغیر بھی تمہاری مدد کر سکتا تھا، لیکن پھر تمہیں تسلی نہ ہوتی، تم آخری وقت تک ہولتے ہی رہتے. اللہ نے فرشتوں کی آمد کی اطلاع بھی اس لیے دی کہ تم مطمئن رہو، ہم تمہاری مدد کے لیے فرشتے بھیجتے ہیں. لیکن یاد رکھیے کہ بعض کہتے ہیں کہ فرشتے اترے تو تھے لیکن انہوں نے عملی طور پر لڑائی میں حصہ نہیں لیا تھا، صرف بس وہ تسلی دے رہے تھے اور پیچھے رہ رہے تھے، کام مسلمان کر رہے تھے. صحابہ کہتے ہیں کہ ہم کسی کافر کو مارنے لگتے اس سے پہلے کہ ہماری تلوار اس کی گردن پہ چلتی، اس کا سر کٹ کے گرا ہوتا. یہاں سے پتہ چلتا کہ مسلمان گئے تو فرشتے پیچھے رہے، اور اگر مسلمان کہتے چلو فرشتے آ گئے ہم چھٹی کر لیں ہم چائے پی لیں تو نہیں ہوگا نا. تو یہ بات ہے کہ جب بندہ اللہ کے کام کے لیے نکلتا ہے تو انسان نہ ملے، اللہ فرشتوں سے وہ کام کروا دیتا ہے. اور وہ ایسے ایمان والے لوگ تھے کہ ان کے لیے تو فرشتے آنے تھے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم پہ فرشتے کیوں نہیں آتے؟ آج بھی تو گھر گھر جنگ جنگ، ہر ملک اور کناروں پہ ادھر ادھر اسلام کی جنگیں لگی ہوئی ہیں نا. تو وہی علامہ اقبال کا شعر کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی. آج وہ ماحول نہیں ہے. کسی نے تانا دیا کہ تم مسلمان کہتے ہو کہ اللہ نے نبی کے پاس فرشتے بھیجے، انہوں نے مدد کی، تو آج کیوں نہیں آتے؟ تو انہوں نے بڑا اچھا جواب دیا. انہوں نے کہا فرشتے آئے تھے پر ان کو کہیں مسلمان دکھے ہی نہیں، تو وہ واپس چلے گئے. تو اللہ کی مدد اسلام کے ساتھ نہیں، مسلمان کے ساتھ ہے. جب مسلمان اسلام پہ ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے مدد ہوتی ہے. تو یہ پہلی چیز ہے. اب اگلی چیز دیکھیں. اب دیکھیں گے اینڈ پہ چار قسم کی چیزیں جمع ہو جائیں گی. اللہ نے چار ایسے اسباب جمع کر دیے اپنی کائنات میں سے جس نے مسلمانوں کو اس وقت مضبوط کیا. آیت 11، اذ یغشیکم النعاس، یاد کرو جب کہ تم پر نیند تاری کر رہا تھا، امنتم منہ، کہ اس میں امن تھا تمہارے لیے. یعنی یاد کرو اللہ جب تمہاری تسکین کے لیے تم پر نیند تاری کر رہا تھا. نمبر 1، وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور تم پر آسمان سے پانی برسا رہا تھا. کیوں؟ لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، تاکہ اس کے ساتھ تم کو پاک کرے. وَيُذْهِبَ عَنكُم رِجْزَ الشَّيْطَانِ، اور تاکہ دور کر دے تم سے شیطان کی ڈالی ہوئی گندگی. اور چوتھی چیز وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اور تاکہ تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے، وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور اس سے تمہارے قدموں کو جما دے. یہاں آپ دیکھیے کہ میدان بدر میں مسلمانوں کو تھکن بھی تھی، آخر جنگ جنگی ہوتی ہے چاہے کیسی بھی ہو، مسلمان تھک بھی چکے تھے، گرمی بھی تھی، پیا پانی کی بھی ضرورت تھی، اور جب ایسے مشکل حالات ہوتے ہیں نا تو ایک سب سے بڑی مشکل آ جاتی ہے دلوں میں بدگمانیاں. ایک جملہ لکھ لیجئے، جب کوئی کام صحیح طور پہ ہو رہا ہوتا ہے نا تو لوگ آپس میں بہت خوش رہتے ہیں، ہنس گپیاں خوش گپیاں، لیکن ذرا سی کوئی کمی بیشی، کوئی مشکل حالات آئیں گے نا تو ساتھ ہی ایک دوسرے کے بارے میں بدگمان ہونے لگتے ہیں. آپ اس کو پریکٹیکلی کیسے سمجھے کہ جیسے گاڑی میں سب جا رہے ہیں، ڈرائیور گاڑی چلا رہا ہے، پانچ لوگ گاڑی میں بیٹھے، کھا رہے، پی رہے، گھوم رہے، ان کو کوئی کیئر نہیں گاڑی کدھر گئی، کتنی مشکل ہوئی. ٹھیک ہے، ذرا جھٹکا لگے گا نا گاڑی میں، کوئی بمپ آ گیا، کچھ آ گیا، تو پھر کہیں گے دیکھ کے چلنا تھا، دیکھا نہیں، سپیڈ کم رکھو، آہستہ چلایا کرو. یعنی جب کام ٹھیک چل رہے ہوتے ہیں تو لوگ اس میں کیئر نہیں کرتے، لیکن جب کام خراب ہوتے ہیں تو اس وقت لوگوں کا حال اس طرح کا ہوتا ہے، تو کچھ بدگمانیاں دلوں میں آنے لگ گئیں، کیا ضرورت تھی آنے کی، کس نے کہا تھا بلاؤ، کوئی فتح ہونی کوئی نہیں. اور یاد رکھے ایسے وقت میں سب سے زیادہ بدگمانیاں لیڈر پہ آتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے بارش دے دی، کیونکہ بارش کا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ پانی جو ہی جسم پر پڑتا ہے نا، نہ صرف یہ کہ ظاہری گندگی دور ہوتی ہے، دلوں دماغ میں اٹھنے والے وسوسے بھی دب جاتے ہیں. آزما کے دیکھیں، کبھی آپ اگریسو ہوں، غصے میں ہوں، آپ کو کسی پہ بڑا غصہ آیا ہے، پیچ و تاب کھا رہے ہیں، بدگمانی ہے کسی بھائی پہ، بہن پہ، کسی پہ بھی غصہ آ رہا ہے، شاور لے رہا ہے. آپ دیکھیں گے شاور کے بعد آپ کو ایسے سکون محسوس ہوگا کہ آپ اپنی جگہ پہ آ گئے. پھر آپ دیکھیے کہ بارش سے مسلمانوں کو فائدہ کیا ہوا کہ انہوں نے پانی جمع کر لیا، حوض بنا لیے، پینے اور نہانے دھونے کے لیے پانی مل گیا. ایک دوسرا فائدہ کیا ہوا تھا کہ نیچے سے ریت جم گئی، مسلمان تھوڑی سی اونچی جگہ پہ تھے، ڈھلان تھی، تو جب پانی پڑتا نا تو وہ ریت دبتی جاتی، اور جو پانی نیچے جاتا تو دشمن جو تھے وہ نیچے تھے، ادھر پھسلن شروع ہو گئی. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مدد تھی. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ شیطانی وسوسے دور ہو گئے دلوں سے، یہ اللہ تعالیٰ کی مدد کی پہلی صورت تھی. یعنی آپ کہہ لیں کہ بارش کا نزول پہلی مدد تھی. دوسری صورت جنگ کی ابتدا میں کیا ہوئی کہ اللہ نے مسلمانوں پر غنودگی طاری کر دی. جو یغشی کم پڑھا نا ہم نے، غین شین جا، بے ہوشی، نیند میں بے ہوشی کا ایک پردہ پڑ جاتا ہے نا، تو صحابہ کرام تھکے ہوئے تھے، اللہ نے سلا دیا. بالکل ایسے لگتا ہے جیسے مائیں اپنے بچوں کو سلاتی ہیں، بچہ پڑھ پڑھ کے تھک رہا ہے، صبح پیپر ہے تو مائیں بار بار چکر لگاتی ہیں، اب سو جاؤ نا، تھوڑی دیر سو جاؤ، پھر تھک جاؤ گے، پھر کل نیند آئے گی. جب آپ اللہ کے رستوں میں تھکنے لگتے ہیں نا، بلیف میں صرف چار پانچ منٹ کی اونگ سے اللہ آپ کو وہ سکون دے دیتا ہے جو کئی گھنٹے سو سو کے بھی آپ کو نہیں ملتا. اور روایتوں میں آتا ہے کہ میدان جنگ میں اونگ کا آنا، نیند کا آنا، جس کو نیپ لینا کہیں گے انگلش میں، یہ اللہ کی طرف سے نعمت ہے، اور نماز میں نیند کا آنا یہ شیطان کی طرف سے. اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کیسے اپنی مدد کرتا ہے بندوں کی. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ دوسری صورت کیا ہوئی مسلمانوں کی مدد کی، کہ جب غنودگی چھائی تو تھکن دور ہوئی، اور سب سے بڑی بات ہے کہ دشمنوں کا خوف دل سے چلا گیا، ایک دم فریش ہو گئے. اللہ کے نبی کی یہ دعائیں لگ رہی تھیں ان کو، جب آپ بہت ہی تکلیف میں تھے اور جب یہ تھوڑا سا وقت گزر گیا نا، ایک دم آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی، آپ اپنے خیمے میں سے باہر آئے اور آپ کہہ رہے تھے سیخزم الجم ویولون الدبر، بخاری کے الفاظ ہیں کہ ان قریب یہ جتھے جو ہیں یہ شکست پا جائیں گے. آپ نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے ان کی قتل گاہیں دکھا دی. آپ جب میدان بدر کی جگہ سیٹ کر رہے تھے تو آپ بتا رہے تھے دیکھنا کل یہاں ابو جہل کی لاش ہوگی، یہاں دیکھنا عتبہ کی ہوگی، شیبہ کی ہوگی، ربیہ کی ہوگی، یعنی ان کے نام تک اللہ کے نبی نے پہلے بتا دیے تھے کہ کل یہاں یہ مریں گے. یہ نبوت کے معجزے تھے، اور اللہ اپنے نبی کو پہلے سے دکھا دیتا ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ ایک مدد کیا ہوئی تھی کہ میدان بدر میں اللہ نے جب فرشتے بھیجے تو صحابہ کہتے ہیں کہ فرشتوں کے ہاتھوں جن کی موت آتی تھی نا، تو ان کے چہروں پہ ایک عجیب سی نشانیاں ہوتی تھی، کسی کے چہرے پہ جلنے کے نشان دیکھے. تو لوگوں نے بعد میں پوچھا اللہ کے نبی میدان جنگ میں ہم آگ تو نہیں لے کے گئے، تو آپ نے فرمایا یہ فرشتوں کی مار کے نشان ہے. اللہ اکبر. تو اللہ تعالیٰ اپنے کاموں پہ قادر ہے. اللہ کہتا ہے یہ سب کچھ کیوں ہوا, ان کو اتنی مار کیوں پڑی, انہوں نے یہ سارے کام کیونکہ انہوں نے اللہ کے نبی کو ستایا تھا. اسی لیے فرما دیا, آیت 12 کو دیکھیے گا, از یو ہی ربک الی الملائکتی, یاد کریں جب آپ کا رب وحی کر رہا تھا فرشتوں کو, کیا انی معکم, بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں, فثبت الذین آمنوا, پس اہل ایمان کو ثابت قدم رکھو. یعنی اب فرشتوں کو انسٹرکشنز مل رہی ہیں کہ جا کے ایمان والوں کو مدد دو. سالکی فی قلوب الذین کفروا الرعب, ان قریب میں ڈال دوں گا کافروں کے دلوں میں رعب, کرو کیا, فدربو فوق الاناق, پس مارو ان کی گردنوں کے اوپر, ودربو منہم کل بنان, اور ان کی پوروں پر مارو. بنان یہ پوروں کو کہتے ہیں, فنگر ٹپس جو ہوتی ہے نا, یہی ہے. سورت قیامت میں بھی یہ لفظ آتا ہے 29 میں بارے میں. تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا کہ تم ان کو مارو. دیکھیے اب یہ بات اللہ اپنی طرف لے رہے ہیں نا, کوئی کسی کو اس کے اوپر کوئی اعتراض کی بات, کوئی کچھ اس قسم کی بات ہے, بالکل بھی نہیں ہے. تو یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب تھوڑی سی امید کی کرن دکھتی ہے نا, تو کمزور لوگوں کے بھی حوصلے بلند ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ماحول ایسا بنا دیا, فرشتے نازل ہو گئے, بارش ہو گئی, اور دلوں کا گندگی دور ہو گئی, وسوسے چلے گئے, ماحول کا ایک دم نئی ہمت آئی صحابہ میں, امید کی کرن دکھ لی کہ اب حالات تو فیوریبل ہو گئے اور استقامت ہو گئی, اور اس طرح سے پھر مسلمانوں کو میدان جنگ میں بہت ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فتح ملی. یہ سب کچھ کیوں ہوا, کفار کے ساتھ یہ سب کیوں ہوا, اس کا جواب آئے 13, ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ, یہ سزا ان کی اس لیے ہے کہ انہوں نے مخالفت کی اللہ اور اس کے رسول کی. فإن اللہ شدید العقاب, اور بے شک اللہ تعالیٰ زبردست ہے سزا دینے والا. کیا تھی ان کی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ساتھ مخالفت, کہ اللہ کے رسول کے اس چھوٹے سے گروہ کو مٹانے کے لیے آگے. شاقو کا لفظ وہی ہے جو پیچھے پڑ چکے, شک ہونا, الگ ہو جانا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کافر اللہ کے پلان کو ڈسٹروائے کرنا چاہتا ہے. یاد رکھیے کسی بھی مارکے میں کامیابی کے لیے سبات قلب, یعنی دل کا جمنا, سکون قلب اور قدموں کا جمع ہے. وہ میدان جنگ تھا آپ علم کے میدان میں. آج اگر آپ بھی اس علم کے سفر کو اس دل کے سکون کے ساتھ نہیں لیں گے, قدم نہیں جمائیں گے, تو پھسل جائیں گے. اس لیے ہر جگہ استقامت کی ضرورت ہوتی ہے. جب بندہ کھڑا ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود بخود کھڑا کر دیتے ہیں, اور بڑی بڑی چیزیں پھر وہ بہت چھوٹی چھوٹی لگتی ہیں. اس کا اپوزٹ بھی ہے, جب ہمت چھوٹتی ہے نا تو چھوٹی چھوٹی چیزیں بہت بڑی لگتی ہیں. اللہ تعالیٰ آیت 14 میں کہتے ہیں ذالکم فذوقوہ, لو یہ چکھو تو, یعنی یہ ہماری سزا کی پہلی قسط مکہ والوں تمہیں پوری ہوئی. وان للکافرین عذاب النار, اور اس کے بعد اب تمہیں معلوم رہے کہ کافروں کے لیے جہنم کا عذاب ہے. یعنی بدر کی شکست کو ہی اپنے لیے آخری شکست نہ سمجھنا, ابھی اس کے بعد جہنم کی آگ بھی ہے, اور جو باقی بچیں گے ان کو سن 9 ہجری میں اس سے بھی زیادہ چوٹ کھانی پڑے گی. یہاں پہ آپ دیکھیے کہ کفار کو دھمکیاں دینے اور ان کے برے انجام کا ذکر کرنے کے بعد اب ایمان والوں کو جنرل انسٹرکشنز دی جا رہی ہیں کامیاب ہونے کی. نہ صرف یہ کہ میدان جنگ میں کامیاب ہونے کی, بلکہ دین کے راستے میں کہیں بھی جمنے کی اور کامیاب ہونے کی یہ ساری دلیلیں. کیا نمبر ایک, آپ پڑھتے ہیں آیت 15 سے شروع ہوں گی, یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, اذا لقیتم الذین کفروا, جب تمہارا مقابلہ کافروں سے ہو جائے, زخفن میدان جنگ میں. یہاں لفظ دیکھیے زخفن, آہستہ رفتار کو کہتے ہیں. بہت بڑا لشکر اسلحے سے لدا ہو تو موومنٹ آہستہ ہوتی ہے, تو زخف کہتے ہیں باقاعدہ دو گروہوں کا ایک دوسرے کے مقابلے پر آنا, یعنی واقعی پلان قسم کی جنگ کی طرف اشارہ ہے. اللہ کے نبی غزوہ بدر سے پہلے 8 مختلف مہمات بھیج چکے تھے, کوئی بھی باقاعدہ جنگ نہیں ہوئی, زیادہ زیادہ چھاپا مار قسم کی مہم تھی, لیکن بدر میں پہلی دفعہ سامنے آمنے لڑائی ہو رہی تھی. تو اب اللہ تعالیٰ انسٹرکشنز دے رہے ہیں کہ جم کے لڑو, ولا تولوہم الادبار, تم ان سے پیٹھ مت پھیرنا. اس حصے پہ ہائی لائٹ کر لیجئے, یہ کبیرہ گناہوں میں سے بڑا گناہ ہے. کیا کہ میدان جنگ سے جان بچا کر بھاگنا. کیوں بھائی, میں شروع سے یہ حدیث پڑھتی تھی تو مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ میدان جنگ سے جان بچانا کبیرہ گناہ کیوں ہے, لیکن اب جب یہ مزاج دین کا سمجھا تو پتہ چل گیا کہ جو خود میدان جنگ سے جاتا ہے نا, وہ دوسروں کی ہمتیں توڑ دیتا ہے. آپ سوچیں نا, جنگ لگی ہوئی ہے, एक जरा सा ढीला हुआ लेकिन दूसरे को जोर से लड़ता देख के जोश आ गया, ठीक, एक जरा सा फिसला तो दूसरे को देख कर जम गया, हिम्मत आती है ना। अब एक भागा तो दूसरा क्या सोचेगा, मैं बेवकूफ हूँ जो खड़ा हुआ, मैं भी भागू, भगदड़ मचती है। इस बात को बड़े गौर से सुनिए और अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि अल्लाह कभी हमें भागने वाला ना बनाए, कि जो शख्स खुद मैदाने जंग से निकलता है वो दूसरों की हिम्मत तोड़ता है। इसी तरह आज मेरा और आपका मैदाने जंग कौन सा है, इल्मी जंग, मैदाने जंग। ये आपका मेरा ये क्लासरूम है, आप सब माशाल्लाह जो बैठे हैं सुबह से इतने प्यार मोहब्बत से, क्या ख्याल है आपको अल्लाह अजर नहीं दे रहा, वल्ला ही पूरा अजर है आपका। हम तो किसी का जिक्र मेंशन कर ही नहीं सकते, अल्लाह को बताए आपकी मुश्किलें, बीमारियां, सेहत, परेशानी, कैसे आप सुनते हैं, कितनी तकलीफों में बैठ के सुनते हैं। और जो घर से ऑनलाइन से इतने लोग सुनते हैं कि आपको लगता है कि बड़े आराम से सुन रहे होंगे, कईयों ने कई बच्चों को कंट्रोल करके बिठाया होगा। तो अल्लाह बंदे की तकलीफ के मुताबिक उसका अजर देता है। यहाँ जो बात समझने की है वो क्या है कि कभी इस रास्ते को छोड़ना नहीं है। आप मिसाल है कि यहाँ आ रहे हैं, आपके घर वालों को पता है ना कि आप आ रहे हैं, आपके घर वालों के साथ साथ बाहर वालों को भी पता होगा, थोड़ी थोड़ी बात तो निकली होती है ना, इतना बताना नहीं चाहिए वैसे, सच बताऊं, क्योंकि नज़र लग जाती है और हसद का बंदा शिकार हो जाता है। और वद्दुलौतुत खिनुफयुत खिनून वाली एक कैफियत भी होती है कि जो लोग खुद ढीले होते हैं वो दूसरों को भी ढीला समझना चाहते हैं। लेकिन याद रखिए कि जो बंदा इस रास्ते पे आ गया ना, उसकी बरकत यही है कि वो इससे कभी वापस ना जाए। जैसे शादी हो जाती है तो उसके बाद फिर कभी कोई लड़की खुदा ना खास्ता पलटाई जाए या वापस जाए तो बड़ी ख्वारी होती है ना। मैं सोचती हूँ कि दीन के रास्ते से पलटना इससे भी ज्यादा नुकसानदेह हो जाता है। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि कभी इस रास्ते से ना पलटो, अपने आप को इधर जमाने की कोशिश करो, क्योंकि तुम्हारा पलटना कईयों को पलटाने का जरिया बन जाएगा। फिर इसके बाद पलटने के दो रास्ते बता दिए जो जायज़ हैं। आयत नंबर 16 देखिएगा, वमई युवलिहिम यौम इसिन दुबुराहू, और जो कोई भी उनसे उस दिन अपनी पीठ फेरेगा, यानी जब कोई मुसलमान मैदाने जंग से इस्लाम को बचाने की बजाय अपनी जान बचाने के लिए भागेगा, तो ये तो बहुत बड़ा गुना है। हाँ, मगर इल्ला, ओनली एक्सेप्शन, मुतहर्रिफल्लिक़िताल, ये कि कोई दाव लगा रहा हो जंग के लिए। मुतहर्रिफन का लफ्ज़ यहाँ पहले समझ लीजिए, हराफा है, हरफ किनारे को कहते हैं। इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल समझिए कि दो आदमी आपस में मुकाबला कर रहे हैं, लड़ते लड़ते कोई दाएं बाएं पीछे को हटे आगे हटे, यानी इस तरह से दाव फेर करे कि दुश्मन समझे कि ये पीछे जा रहा है, लेकिन वो पीछे जाने की बजाय ऐसी जगह जा रहा है जहाँ नीचे एक तलवार पड़ी हुई है। अब उसको अंदाजा हो गया कि इधर तलवार, तो उसको देखते हुए पीछे करे, पीछे जाए, दुश्मन समझेगा ये जा रहा है, लेकिन एकदम वहां से पैंतरा बदल के तलवार उठा के उसको मार दे। यानी जंगी टैक्टिक्स के तौर पर अगर कोई हिल जाता है तो इसकी कोई खर्च नहीं है। और दूसरा, औ मुतहय्यिज़न इलाफियतिन, या किसी दूसरी जमीयत से मिलना, ये भी समझ लीजिए। बस वो मैदान जंग में जब लोग लड़ते हैं तो ये तो नहीं ना कि बस इधर ही ऑर्गेनाइज हैं, बस वो होता कहता कि लड़ते लड़ते एक मुसलमान कहीं दूर निकल गया काफर के पीछे, अब जब उधर गया वो अकेला है, दूसरे काफरों ने भी देखा तो वो सारे उधर जाएंगे ना, तो ऐसी सूरत में दूर जाने वाला शख्स मुतहय्यिज़न, मुतहय्यिज़ कहते हैं हा वाव दौत से, हौस कुंडली मारना, जैसे सांप अपने आप को लपेटता है ना, सिमटने वाला मुराद है। ऐसा शख्स इस तरीके से उसको फील हो गया कि मैं अपने ग्रुप से बहुत दूर आ गया हूँ, तो वो इस तरह से घूमता हुआ देखता है किधर जाऊँ, इस तरह से घूमता घूमता ऐसे आके तो एकदम मुसलमानों के ग्रुप के पास आ जाए, इसको मतहयस कहते हैं। मुराद वही है कि इस्लाम को जिसमें फ़ायदा हो रहा है उस सूरत में आ जाए, तो फिर ये अल्लाह को पसंदीदा है। अब देखिए कि ज़ाहिर अमल दोनों एक जैसे हैं, जंग से भागना या मतहयसन और मतहरफन, लेकिन मकसद फ़र्क है ना, तो लिहाजा अल्लाह ताला बंदे के मकसद को देखता है। कहा कोई ऐसा कर ले तो ठीक है, लेकिन अगर कोई मैदान जंग से भागेगा तो फ़कत बा भी गदब मिन अल्लाह, तो बेशक वो अल्लाह के गज़ब में आ गया, व मा वाह जहन्नम, और उसका ठिकाना जहन्नम है, व बीसल मसीर, और बहुत ही बुरा ठिकाना है। अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि हमें कभी इस रास्ते से पलटने वाला ना बनाए। अब अगली आयत में मुसलमानों को अल्लाह सुबहान ताला जोश दिलाते हैं। आयत 17 देखिएगा, यानी ये अगली आयतें खास तौर पे मुझे और आपको ये बताएंगी कि ग़ज़वे बदर दुनियावी कायदे और ज़वाबित जो थे उन पे नहीं हुई, ये खास अल्लाह की तरफ से फतह हुई थी। فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم، پس سے مسلمانوں تم نے ان کو قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے ان کو قتل کیا۔ یعنی ویسے تو ہر کام اللہ ہی کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کام کو اپنے طرف کیسے لے رہے ہیں کہ اصل میں بھی میں نے کیا اور پیچھے سے بھی میں نے کیا۔ کیا ہوا؟ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، جب آپ نے ان پر کنکریاں پھینکی تھی تو وہ آپ نے نہیں پھینکی تھی بلکہ اللہ نے پھینکی تھی۔ میدان جنگ میں جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے، گھمسان کا رن پڑا ہوا ہے، دو بدو لڑائی ہو رہی ہے، اتنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین سے مٹی بھر کے اٹھائی، ایسے جیسے کنکریاں ہوتی ہیں نا چھوٹی چھوٹی سی، ان کو اٹھا کر آپ نے یوں پھینکا، اللہ کے حکم سے ہر کافر کی آنکھوں میں وہ مٹی چلی گئی۔ جب آنکھوں میں مٹی گئی، تھوڑی دیر کے لیے وہ بکھلائے اور ان کے ہاتھوں سے اسلحہ گرا اور وہ مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گیا، وہی پکڑ کے مسلمانوں نے ان کو مارنا شروع کر دیا۔ اس واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما۔ اس آیت پہ آ کے تو ہمیشہ دل کرتا ہے کہ سجدہ کرو اور سرنڈر کر دو۔ حقیقت ہے دین کا کام، چاہے وہ تعلیم کا ہے یا علم کا یا جنگوں کا، بندے کی یہ کیفیت ہونی چاہیے کہ اللہ جو ہو رہا میں نہیں کر رہا، جو مدد آ رہی ہے یہ میرے کسی کام پہ نہیں ہے، جو پیارے ساتھی ہیں وہ میرے نہیں، ہر کام تو کر رہا۔ دوسری بات یہاں سے کیا پتہ چلتی ہے کہ جب بندے کے اسباب نہیں ہوتے لیکن ارادے نیتیں، اللہ مٹی کو بلٹ بناتا ہے۔ یہ گولیاں بن گئیں، بلٹ بن کے ان کی آنکھوں میں پڑی۔ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، تاکہ اللہ اس اہل ایمان کے جوہر خوب نکھارے اچھی طرح۔ اللہ ایسی آزمائشوں میں ڈال کر بندوں کے اندر چھپی ہوئی صلاحیتوں کو ابھارتا ہے۔ یہاں بلا یا بلو بلان آزمانے اور تکلیف اور آزمائش میں ہے نا، یعنی اچھی آزمائش ہے، نہ میدان بدر میں جاتے نہ ان کے چھپے ہوئے وصف کھلتے۔ ان اللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ خوب سننے اور جاننے والا۔ اب آخری دو آیتوں میں تبصرہ، ذالکم، یہ تو ہو چکا، کیا غزوہ بدر، ذالکم سے لکھ لیجئے غزوہ بدر، اس میں اللہ کی مدد، فرشتوں کا آنا، جو کچھ بھی، ایوری تھنگ ذالکم جمع ہے، یہ سب ہو گیا۔ وان اللہ موہن کید الکافرین، اور یہ کہ اللہ تو کافروں کی تمام چالوں کو ناکارہ کرنے والا، یعنی صرف یہ بدر تک اللہ کا قانون نہیں ہے، اللہ نے قیامت تک کے لیے کفار کے خلاف مسلمانوں کی مدد کرنے کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ پھر آج یہ وعدے انشاءاللہ پورے ہوں گے جب مسلمانوں کے اندر وہ ایمان آئے گا۔ اللہ تعالیٰ سب کو بتا رہا ہے۔ ابو جہل کو اپنے بڑے سپہ سالار ہونے پہ بڑا مان تھا، سامان بھی تھا۔ جب غزوہ بدر کے لیے نکل رہے تھے نا، تو خوب سامان تیار کیا، لونڈیاں رکھیں، لوگوں نے کہا یہ لونڈیاں کیا کریں گے، کہنے لگا ہم لڑیں گے، مسلمانوں کے مقابلے میں جیتیں گے، فتح ہوگی، پھر فتح کا جشن منائیں گے، یہ لونڈیاں ہمارے لیے گانے گائیں گی اور ہمیں شرابیں پلائیں گی۔ یہ مانتا اس کو، یعنی اس کا سارا بھروسہ ساز و سامان پہ تھا، پروپیگنڈا بھی شروع کر دیا تھا انہوں نے پہلے سے کہ ہم جیتیں گے، اور وہاں سے کہتا ہوا آیا تھا دیکھنا یہ یوم الفرقان ہوگا، کہ مسلمانوں کو لگ پتہ جائے گا کہ اللہ کس کے ساتھ ہے۔ اتنے میں اس نے کیا کیا، خانہ کعبہ میں آیا، کیونکہ یہ مکہ میں تھا نا، خانہ کعبہ کا غلاف پکڑا۔ اس دور کا رواج تھا کہ جب کسی اس مہم پہ جاتے تھے تو لوگ وہاں جا کے لات منات عزا وغیرہ جو ہوتے ہیں ان سے جا کے دعائیں کرتے تھے۔ اس نے وہاں جا کے اللہ سے دعا کی، اللہم اے اللہ اقتنا للرحم، اے اللہ ہم میں سے جو رشتوں کو کاٹنے والا نا آج تو اس کو کچل دے۔ سمجھیے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قاطع رحم کہتے تھے، کہتے تھے یہ رشتے کٹوا دیتے ہیں، جو ان کی دعوت پہ آتا ہے وہ رشتہ داروں کو بھول جاتا ہے، یہ خاندانوں کو پیچھے ڈال دیتے ہیں۔ یاد رکھیے ہر دور میں سچا اسلام جب بھی آپ کی زندگی میں آئے گا، لوگ آپ کو رشتے ناطوں سے کٹنے کا تانا ضرور دیں گے، کیونکہ رشتہ دار تو کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں موسٹ آف دا ٹائم۔ تو ایسے وقت میں پھر ابو جہل کو یقین تھا کہ نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رشتوں کو کٹواتے ہیں۔ اچھا اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تو اس کو کاٹ دے اور ہمیں یہ کر اور وہ کر، دیکھیے اس کی دعا کیسے قبول ہوئی۔ اگلی آیت میں اسی کا ذکر ہے جو ہماری آخری آیت ہے آج کے سبق کی، آیت 19، ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، اگر تم فیصلہ چاہتے تھے تو تمہارے پاس اللہ کا فیصلہ آ گیا۔ کون؟ ابو جہل چاہتا تھا کہ آج اللہ فیصلہ کر دے کہ ہم میں سے کون صلہ رحمی کرتا ہے کون نہیں، کیونکہ ابو جہل نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ سب سے بڑا الزام ہی یہ لگاتا تھا کہ آپ کی وجہ سے قریش کے خون کے رشتے کٹ گئے، ایک بھائی مسلمان ہو گیا باقی کافر ہیں، یہ کیا بات ہے۔ یہ آپس میں مسلمانوں کو اخوت کے رشتے میں تو باندھ رہے ہیں اور سگے رشتے کٹتے جا رہے ہیں، بیویاں شوہروں سے، بچے ماں باپ سے جدا ہو گئے. اس سے قریش کا خاندانی نظام بگڑ رہا تھا اور ان کو یہ تکلیف تھی، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا کہ اچھا تم چاہتے ہو فتح تو لے لو. پھر فتح جو ہوتی ہے نا بیسیکلی کھلنے کے معنوں میں آتا ہے کہ فیصلہ ہو گیا. آج اللہ نے اس فتح کے ذریعے بتا دیے کہ اس کا ساتھ کس کے ساتھ ہے. وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ، اور اگر اب بھی تم باز آ جاؤ یہ تمہارے حق میں بہتر ہے. لیکن وَإِن تَعُودُوا نَعُودْ، اور اگر تم یہی کرو گے تو ہم بھی یہی کچھ دوبارہ کریں گے. دھمکی. آج اس بدر کی شکست سے فائدہ اٹھا لو اور بدل جاؤ، اس نبی کا راستہ چھوڑ دو تو ہم تمہیں معاف کر دیں گے. اگر اس موقع پہ یہ گیو اپ کر دیتے نا تو اللہ نے ان سب کو اسلام دے دینا تھا، لیکن انہوں نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا. وَإِن تَعُودُوا نَعُودْ، اگلے ہی سال دیکھیے گا احد کے میدان میں پھر آگے. قَوَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ، اور تمہاری یہ جمعیت تمہارے کسی کام نہ آ سکے گی اگرچہ وہ کتنی ہی زیادہ ہو. وَإِنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ مومنوں کے ساتھ ہے. تو یہ تھا آج کا سبق جس میں ہمارے لیے بہت ساری باتیں تھیں. جو بات مجھے آخری آیتوں کو پڑھتے ہوئے لگی کہ اگر دین کے رستے میں کبھی کبھی آپ تنہا بھی رہ جائیں تو غم نہ کیجیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کا ساتھ دے گا اور وہ سب بات میں آپ کو مل جائیں گے. جتنے مخلص لوگ تھے وہ سارے کے سارے واپس آئے. اور یاد رکھیے کہ غزوہ بدر میں جو لوگ مارے گئے تھے نا، ایک دفعہ مکی دور میں اللہ کے نبی نے ان کے لیے بد دعا کی تھی. ایک واقعہ بڑا اذیت ناک ہے، عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے، ابو جاہل اور ان کے ساتھی وہاں بیٹھے تھے، باتیں کر رہے تھے، مذاق کر رہے تھے، کہنے لگے تم میں کوئی ہے جو اونٹ کی اوجڑی جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ڈال دے، یا اونٹ کی بچے دانی جیسے یوٹرس جب سجدہ کرے تو ان کی پیٹھ پہ ڈال دو. تو عقبہ بن ابی معیط کہنے لگا میں کروں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہی سجدے میں گئے تو اس نے اونٹنی کی یوٹرس وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں کے بیچ میں رکھ دی. کہتے کہ میں یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا لیکن میں کچھ کر نہیں سکتا تھا کیونکہ یہ غلام تھے بیچارے. کہتے کافر ہنستے ہوئے ایک دوسرے پر گرتے جا رہے تھے، لیکن وہ اتنی بھاری تھی چیز کہ اللہ کے نبی سر نہیں اٹھا رہے تھے. اتنے میں آپ کی بیٹی چھوٹی سی بچی فاطمہ آئی اور اس بچے دانی کو پیٹھ سے اٹھا کر پرے پھینک رہی تھی. اس کے بعد اللہ کے نبی نے سر اٹھایا اور دعا کی کہ اللہ قریش سے نبٹ لے. علیہ کا قریش، قریش کا بغت، تین بار آپ نے یہ کہا. کہتے ہیں جو ہی اللہ کے نبی کی زبان سے یہ بد دعا کے لفظ انہوں نے سنے تو ان سب کے رنگ بدل گئے، کیونکہ ان کو پتا تھا نمبر ایک اس شہر میں دعا قبول ہوتی ہے، دوسری بات اس زبان سے نکلی ہوئی بات پوری ہو جاتی ہے. اس وقت اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ ابو جہل سے نبٹ، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ولید بن عتبہ، امیہ بن خلف اور عقبہ بن ابی معیط کو پوچھ لے. عمر بن میمون نے ساتواں شخص عمارہ بن ولید کا لیا. ابن مسعود کہتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اللہ کے نبی نے جن جن کے نام لے کر بد دعا کی میں نے دیکھا ان سب کی لاشیں بدر کے دن کنویں میں پھینکی گئیں. یہ بخاری کی روایت ہے. اللہ سے دعا کیجئے کہ دین کے مخالف نہیں دوست بنے، روڑے نہ اٹکائیں، بلکہ اس کے راستے میں ہم بہترین مائل سٹون بنتے جائیں. کل کا سبق بہت اہم ہے، 12 بھی پورا ہو رہا ہے ہمارا، اور کل کے سبق میں آج کی ساری باتوں میں سے کچھ چیزیں لے کر اللہ اور اس کے رسول کی دعوت کو قبول کرنے کا حکم ہے. دعا کیجئے کہ آپ سب بھی عافیت کے ساتھ اس کو لے سکیں اور اپنے ساتھیوں تک بھی بات پہنچائیں. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.